بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ کتاب محمود الاحسان جس کو حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم نے مرتب فرمایا ہے تصوف کی تاریخ اور تصوف کا مقصد پھر اخلاق حمیدہ اچھے اخلاق اس کی وضاحت برے اخلاق اور پھر اس کا علاج ماشاءاللہ ہم کئی ہفتوں سے سن رہے ہیں بار بار عرض کیا گیا کہ تصوف کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس کی کثرت سے اللہ سے تعلق نسبت ہمیں حاصل ہو اللہ کا دھیان ہمیں حاصل ہو جس کو نسبت احسان کہتے ہیں اور یہ اللہ سے تعلق نسبت احسان صحیح حدیث سے ثابت ہیں ہم بار بار سنتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سوال کیا کہ بھائی مل احسان احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ بھائی ان تعبد اللہ کانک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک او کما قال علیہ السلام یعنی تم اللہ کی عبادت اس دھیان سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے اتنا دھیان اگر تم اس کو نہیں دیکھتے یعنی اتنا دھیان نہیں ہے تو کم از کم اتنا دھیان رکھو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی معیت کا دھیان ہمیں نصیب ہو جائے قرآن شریف میں مختلف آیات میں آپ پڑھیں گے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو اللہ اپنے قدرت کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے ذات بے کیف جس کو کہتے ہیں جیسے اللہ کی ذات کی کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا اسی طرح اللہ کی صفات کی کیفیت بھی ہم صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکتے یقین رکھتے ہیں تو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے ان اللہ قد احاط بکل شیء علما کئی آیات میں اللہ کی معیت کو بیان کیا گیا ہے تو یہ ایک مقصد تو یہ ہے تصوف کا اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے تصوف کا بڑا کہ ہمارے اخلاق عادات یہ درست ہو جائیں برے اخلاق سے برے عادتوں سے ہم بچیں یہ بھی مطلوب ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں قرآن شریف میں قد افلح من زکاہا تحقیق کے وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاک کیا ونفسی وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا قد افلح من تزکا تو دل کی صفائی یہ بھی مطلوب ہے صحیح حدیث میں مشکات میں بھی ہے کتاب البیوع میں مشہور حدیث جو ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات یہ جو مشہور حدیث ہیں اس کے آخر میں ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اسی حدیث میں ہے آخر کہ خبردار جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है, समझे बात। अब वो गोश्त का टुकड़ा क्या है, तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला वही अल-क़ल्ब, खबरदार वो दिल है, समझे बात। तो मालूम हुआ कि दिल की सफाई पर पूरे जिस्म का निज़ाम जो है वो सही चलता है। इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह दिल की मिसाल बादशाह जैसी बयान की है। पहले ज़माने में बादशाह होते थे, फिर उसका एक वज़ीर होता था, समझे बात, फिर रईयत होती थी। तो कोई बात कोई जो है नाफिस करनी हो रईयत में, कोई कानून, तो सबसे पहले वो बादशाह के दिल में आता था, समझे। फिर बादशाह जो है, किंग जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो वज़ीर से मशविरा करता था। इस ज़माने में सेक्रेटरी होते हैं, और अब कई मिनिस्टर होते हैं, पूरा बोर्ड होता है एमपी का। पहले एक वज़ीर होता था, समझे बात, तो उनसे मशवरा करता है, और फिर जब बात तय हो जाती है तो फिर वो रईयत पर उस कानून को नाफिस करता है, समझे बात। तो इसी तरह हमारा दिल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल दी है कि बादशाह की तरह है। कोई अच्छी या बुरी बात आती है, अच्छी या बुरी, तो वो दिल में आती है, फिर दिमाग जो है इसका साथ देता है, समझे बात, दिमाग इसका साथ देता है। अच्छी बात हो तो भी नमाज है, ज़कात है, जितने अच्छे काम हैं, और बुरे काम हो तो भी दिमाग इसका साथ देता है। फिर जब दोनों इत्तेफाक़ कर लेते हैं, यानी दिल और दिमाग, दिल और दिमाग जब दोनों इत्तेफाक़ कर लेते हैं, तो फिर ये पैर हाथ है, पैर हैं, आज़ा जो बदन के हैं, पार्ट्स हैं, वो इसके मातहत में चलते हैं। फिर समझे बात, जैसे हमने भाई इरादा कर लिया कि भाई ज़ोहर की नमाज जमात से पढ़नी है, तो दिल दिमाग दोनों ने इत्तेफाक कर लिया, तो अब मस्जिद की तरफ चले जमात से बड़ी नमाज, कि भाई मजलिस में जाना है, दिल और दिमाग दोनों ने फैसला कर लिया, तो अब वक्त निकाल कर मजलिस में आ गए। कोई भी अच्छा हो या बुरा काम हो, समझे, इसमें दिल और दिमाग, समझे, ये दोनों फैसला करते हैं, और फिर ये बॉडी जो है हमारी ये चलती है इसके मातहत। तो इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा सलाहत या सलोहत, दोनों तरह पढ़ सकते हैं, तो फिर पूरा जिस्म ठीक हो जाता है। वही इदा फसदत, और जब ये बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म का निज़ाम बिगड़ जाता है। इसीलिए सूफिया कराम जो हैं कल्ब पर मेहनत करवाते हैं। ये तसव्वुफ को मैं समझा रहा हूँ। तो जैसे मिसाल के तौर पर तालीम मकसूद है, तालीम तो मकसूद है, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में से हैं, मिशन में से हैं, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। लेकिन इस तालीम के लिए निज़ाम चला ऊपर से, बाकायदा किताबों का, फिर दर्स का, तलबा का, ऊपर से चला निज़ाम जी, हमारे सलफ़ सालिहीन से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और इससे भी आगे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, समझे, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ वगैरह, और फिर इमाम बुखारी ने इमाम बुखारी लिखी मुस्लिम, और इमाम बुखारी से बराह रास्त 90,000 तलबा ने बुखारी शरीफ पढ़ी। अब देखिए, बुखारी शरीफ सहाबा के ज़माने में नहीं थी, ताबेईन के ज़माने में भी नहीं थी, तबे ताबेईन के ज़माने में भी नहीं, इमाम बुखारी तबे ताबेईन में भी नहीं, उसके बाद है, समझ में, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, ये तीसरे दौर के सब। तो बहरहाल चली और पढ़ा रहे हैं, तो तालीम मकसूद है, और ये सारा निज़ाम जो है मदरसे का वगैरह, ये एक ज़रिया है, وسائل جس کو کہتے ہیں. مولانا علی میاں صاحب نے اسی کو لکھا ہے کہ مقاصد اور وسائل اس میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے امت جو ہے بہت سی الجھن میں پڑتی ہے, نہیں بات دونوں میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو بہرحال تعلیم مقصود ہے, سارا نظام جو ہے یہ کیا ہے, ذریعہ ہے, نہیں بات. اسی طریقے سے یہ تصوف میں بھی نسبت و احسان یعنی اللہ سے تعلق, نسبت حاصل کرنا, یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, یہ تو مقصود ہیں نمازوں میں خشوع وغیرہ, تقوی طہارت, اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت, سمجھیں. تو یہ ہے تصوف ذریعہ. اب جیسے تعلیم میں قدرتی طور پر چار مسلک مشہور ہو گئے تعلیم میں, فقہ میں حنفی شافعی مالکی حنبلی, یہ قدرتی طور پر مقبولیت ہے, سمجھے بات. آج کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا, سمجھے بات. کسی حنفی کو کوئی بدعت ہی نہیں کہتا, سمجھے بات. شافعی کو حنبلی کو, تو قدرتی طور پر یہ فقہ مقبول ہو گئے, سمجھے بات, چونکہ یہ مدون ہو گئے تھے, سمجھے بات. پڑھنا پڑھانا سلسلہ چاروں فقہ کا جاری ہے, سمجھے بات. اسی طرح تصوف میں بھی چار سلسلے قدرتی طور پر مشہور ہو گئے, مقبول ہو گئے, یہ نسبت قلب کی صفائی حاصل کرنے کے لیے, سمجھے بات. نقشبندیہ, سمجھے بات, سہروردیہ, قادریہ اور چشتیہ, یہ بڑے بڑے مشائخ کی طرف اس کی نسبت ہے, سمجھے بات. جیسے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف رحمۃ اللہ علیہ, ان کی طرف قادریہ کی نسبت ہے, سمجھے بات. شیخ شہاب الدین سہروردی, ان کی طرف سہروردیہ کی نسبت ہے, سمجھے بات. نقشبندیہ تو مجدد الفشانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت, سمجھے بات. اور ہمارا سلسلہ جو چشتیہ کہلاتا ہے, سمجھے بات, یہ شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت. حالانکہ یہ سلسلہ تو چلا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, چلا تو حضرت علی رضی اللہ, پھر اس کے بعد حسن بصری وغیرہ, اسی لیے مشائخ چشت یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. مشائخ چشت خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں حضرت شیخ نے اوپر سے جتنے ہمارے مشائخ ہیں حضرت علی سے لے کر نیچے تک سب کے مختصر مختصر حالات, ان کے مجاہدات کو لکھا ہے, سمجھے بات, حضرت شیخ رحمۃ اللہ. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ مشائخ کے سلسلے اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے, قلب کی صفائی کو حاصل کرنے کے لیے قدرتی طور پر چلے, سمجھے بات. اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے آج تک اللہ سے تعلق حاصل کیا, ہزاروں لاکھوں, اور اللہ والے بنے, سمجھے بات, اور اولیاء میں وہ داخل ہوئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو یہ مقصود, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ذکر جہری بھی ہیں, مراقبہ بھی ہیں, سمجھے بات, اور معمولات بھی ہیں, یہ سب, سمجھے بات. اس میں بات معمولات تو براہ راست احادیث سے ثابت ہیں, سمجھے بات, اور بعض علاج کی طور پر ہیں. جیسے کہ مثلاً ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو خود حدیث میں افضل الذکر قول لا الہ الا اللہ, حدیث میں آتا ہے جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کی تجدید کرو لا الہ الا اللہ, سمجھے گا. حضرت شیخ نے لکھا ہے, وہ جو پہلے ہم تعلیم کرتے تھے نا, شریعت و طریقت کا تلازم, اس کی تعلیم کئی ہفتوں کی تھی, شریعت و طریقت حضرت شیخ کی, اس میں ایک باب ذکر کا ہے, سمجھے گا, اللہ اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں, سمجھے بات. خود قرآن شریف میں کیا اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. لفظ اللہ تو ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، چاہے اللہ کہو چاہے رحمان کہو، ایما تدعو جو بھی پکارو گے فلہ الاسماء الحسنی. تو یہ تو قرآن سے ثابت. اب تکرار حدیث میں آتا ہے جب جب اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. دیکھیے تکرار کے ساتھ. تو بہرحال اللہ اللہ ذکر سے ہمارا اللہ سے دھیان نصیب ہو، تعلق نصیب ہو، یہ صفات، یہ مقصود. اور دوسرے نمبر پر جیسے میں نے کہا کہ بھائی تقوی، طہارت، سمجھائی بات، اور ہمارے قلب کی اصلاح، یہ بھی مقصود ہیں، سمجھائی بات، کہ اچھے اخلاق، اخلاق حمیدہ، جیسے اس میں تقریباً 21 لکھے ہیں اس کتاب میں اخلاق حمیدہ، اور پھر اس کی وضاحت. اس کے خلاف ہے اخلاق رذیلہ، تو اس سے ہمیں پاک ہونا ہے، سمجھے. تو تقوی کا بیان الحمدللہ 2-3 مجلس سے چل رہا ہے کہ بھائی تقوی کس کو کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں بھی بیان ہوئی تھی گزشتہ مجلس میں، پوری ایک آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ مطلب بھی بیان کیا گیا تھا. تو تقوی حاصل ہو جائے، نماز میں خوش و خضوع آ جائے، اعمال میں اخلاص آ جائے، سمجھے بات، یہ مقصود ہیں، سمجھے بات. جیسے ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ بھائی دعوت و تبلیغ یہ تو مقصود ہیں، ایک فریضہ ہے، سمجھے بات، فرض کفایہ ہے، سمجھے بات. اب اس فریضے کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طرق اختیار کیے گئے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں مختلف. آخر میں اللہ پاک نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ایک طریق، ایک راستہ کھولا، سمجھے بات، کہ دعوت و تبلیغ مقصود ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. جی آج سے تقریباً 90 سال پہلے، سمجھے بات، یہ طریقہ نظام الدین سے چلا، سمجھے بات. پھر بزرگوں نے اس کی تائید کی، سمجھے بات، مفتی کفایت اللہ صاحب سب سے پہلے، اور اسی طرح ہمارے بزرگان دین جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اس کی تائید کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے ان کے پاس کہ بھائی ایک نیا طریقہ ہم نے جاری کیا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ آپ لوگ اگر کہیں کہ صحیح ہے تو جاری رکھیں، اور اگر آپ کہیں کہ غلط ہے تو بند کر دیں. دیکھیے یہ ہیں اخلاص، سمجھے. خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، مفتی کتاب کفایت اللہ صاحب نے تائید کی اس کی، اور بزرگان دین. حضرت شیخ کی ایک کتاب ہے، سمجھے بات، تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور ان کے جوابات، سمجھے بات، دیکھنے کے قابل. اس میں یہ بھی لکھا ہے، سمجھے بات، کہ بھائی کن کن بزرگوں نے شروع میں جب کام شروع کیا تو اس کی تائید کی، سمجھے بات. تو دیکھیے یہ طریقہ تو 90 سال پہلے شروع ہوا جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا. دعوت مقصود تھی، دعوت و تبلیغ مقصود تھی، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو دعوت تو قرآن و حدیث سے ثابت، اس دعوت پر عمل کرنے کے لیے یہ طریقہ، سمجھے بات، جو قلب پر منکشف ہوا، سمجھے بات، اور پھر بزرگوں نے اس کی تائید کی، سمجھے بات، سب چل پڑا، سمجھے بات، اور ہزاروں آدمیوں کو اس سے نفع ہوا، ہزاروں آدمیوں کو اس سے نفع ہوا. تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بھائی ابتدا میں کن کن بزرگوں نے اس کی تائید کی، سمجھے بات. تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بھی تصوف جو ہے، طریقت جو ہے، سمجھے بات، اس سلسلے سے جو 4 سلسلے میں نے بیان کیے، لاکھوں آدمیوں کی اصلاح ہوئی، واصل باللہ بنے، یعنی اللہ سے ان کا تعلق بنا، قلب کی اصلاح کی، امت کی، سمجھے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا، سب کو مر. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کیا، جب یہ آئے ہیں اجمیر میں سمجھے تو ہزاروں آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا سمجھے. تو اللہ پاک نے یہ طریق جاری کیا. اب اس میں جس کو مناسبت ہو سمجھے بات تو ٹھیک ہے, اگر کسی کو مناسبت نہیں ہے اور اس طریقے سے اگر کوئی ذکر نہیں کرتا مجاہدہ نہیں کرتا نہ کریں سمجھائی بات, کوئی فرض واجب نہیں ہے سمجھائی بات. نفس کی اصلاح یہ فرض ہے سمجھائی بات, نفس کی اصلاح یہ تو فرض ہے سمجھائی بات. اس کو دین کی سمجھ کہتے ہیں. یہ آتا ہے نا مَن یُرِیدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے کہ بھائی ہے کیا دین سمجھائی بات. ہمارے بزرگوں نے جو یہ کام چلائے ہیں, مکاتب ہیں, مدارس ہیں سمجھ رہی بات, دعوت و تبلیغ کا کام ہے, مجلسیں ہیں سمجھے, تالیف و تصنیف ہیں, یہ جو سلسلے چلائے ہیں سمجھ رہی بات, دار و تصنیف کئی جگہوں پر ہیں, تو یہ کیوں چلائے ہیں؟ اشاعت دین احیاء دین کیا ہیں مقصود؟ ہاں الا یہ ہیں, ایک بات ہے کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ آ جائے. ہمارے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سلسلے چلے ہیں, یہ جو طریقے چلے ہیں, اس میں اتنا لحاظ رکھے کہ کوئی بات خلاف شرع اس میں نہ آ جائے, بس یہ ناجائز. ہاں خلاف شرع آ جائے گی تو پھر اسٹاپ کر دیں گے, یعنی اس بات کو ہم اسٹاپ کر دیں گے ہر طریق میں, چاہے مدرسہ ہو جی, چاہے یہ لائن ہو سمجھائی بات. اب اس میں بھی کوئی خلاف شرع بات آ گئی, جیسے کہ آئی تھی سمجھائی بات, جب تاریخ دیکھتے ہیں تصوف کی تو اس میں آئی تھی سمجھائی بات. مثلاً کیفیات یہ تو مقصود ہے, کیفیات یہ تو مقصود ہے قرآن شریف میں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, یہ کیفیات ہیں کہ مومنین تو یہ ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جی کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جائے. واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جائے. تو کیفیات تو مطلوب ہیں. وہ ایک صحابی ایک موقع پر جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حفاظت کی ذمہ داری دی تھی سمجھائی بات, اور وہ نماز میں مشغول تھے, تیر لگا سمجھے ان کو تو معلوم ہی نہیں چلا سمجھے, تیر لگا بلکہ خون بہ رہا ہے سمجھائی بات, تو بھی معلوم نہیں. پھر جب سلام پھیرا اس کے بعد معلوم ہوا کہ او ہو یہ تو سارا خون ہی خون سمجھائی بات, ان کو معلوم ہی نہیں ہوا. حدیث کی کتابوں میں ہے قصہ. پھر انہوں نے کہا میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی, اللہ سورہ کہف شروع کر رکھی تھی, اس کو پورا کرنے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہوا سمجھے. اب یہ کیا چیز, ہماری تو مکی بیٹھتی ہے تو ہم سے بڑھ جاتا, نماز میں مکی آ کر بیٹھ گئی تو پوری نماز خراب, یہ ہماری کیفیت. اور یہاں تیر لگا معلوم ہی نہیں سمجھے. اب علماء نے شارحین نے بحث کی ہے کہ خون کے ساتھ نماز یہ وہ اپنی جگہ پر سمجھے بات. اب یہاں تو خوشو اور خوضو دیکھیے صحابی کا سمجھے بات, تو یہ تو حدیث سے ثابت سمجھے بات, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہے سمجھے. اب یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی سمجھے جی. تو یہ کیفیات یہ تو تھی اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے سمجھے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو تقویٰ پر بات چل رہی تھی سمجھائی بات, کہ یہ بھی ایک صفت ہے سمجھے, اور گزشتہ مجلسوں میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں, یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا, یہ ہے تقویٰ. اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے. ہر عضو کا الگ الگ تقویٰ ہے. نیز خیال رہیں کہ ہر شے اور اعضا کا تقویٰ ہے. ہر پارٹس کا. آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ بری نگاہ سے کسی عورت یا امرت کو نہ دیکھے. کسی عورت کو بری نگاہ سے دے شہوت کے ساتھ, یا یہ کہ کسی امرت کو یعنی جس کی داڑھی نہیں ہے وغیرہ شہوت کے ساتھ نہ دیکھے. یہ آنکھ کا تقویٰ ہوا. قرآن شریف میں بھی ہے نا, میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی حضرت مفتی صاحب پر کوئی لکھتا تھا کہ بھائی بد نظری جو ہے اس کا مرض ہے میرے اندر, بری نگاہ سے دیکھنا, تو حضرت یہ آیت لکھواتے تھے بھائی اس آیت کا دھیان رکھو, یہ عالم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, کہ اللہ پاک آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے, آنکھوں کی چوری اور دل میں جو جذبات ہیں دیکھنے سے اس کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اس آیت کا دھیان کر لیا کرو کہ بھائی میں کس نظر سے دیکھ رہا ہوں. اسی طرح علم یا عالم بے ان اللہ یرا, اس کا دھیان کرو, کیا انسان جانتا نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, تو یہ علاج بتاتے تھے. زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, کسی کو ستائے نہیں. یہ زبان کا تقویٰ ہو کہ ہم زبان کو غلط کام میں استعمال نہ کریں, غیبت نہ کریں. غیبت سب جانتے ہیں کہ بھائی اپنے بھائی کا برائی سے ذکر کرنا, یہ ہے اگر وہ سن لے تو ناپسند کریں, تو یہ ہے غیبت. اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے, ایک آدمی چور نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی نے چوری کی ہے, ایک آدمی زانی نہیں ہے اور ہم یہ کہیں کہ وہ زانی ہے, اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے پھر بھی اس برائی کی نسبت ہم اس کی طرف کریں, تو یہ الزام ہوا, اس کو الزام کہتے ہیں. اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے, یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. خطا خود کر رہا ہے, گناہ خود کر رہا ہے اور اس گناہ کی نسبت دوسرے کی طرف کر دی, میں نے نہیں کیا اس نے کیا, تو کہا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, تو بہتان تو بڑا گناہ ہے. تم نے تو زبان کو ہم بچائے, تم نے غیبت سے, جھوٹ سے. اسی طرح کبھی زبان سے بھی تکلیف ہوتی ہے, تو بخاری شریف میں حدیث کتاب الایمان, المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, دیکھیے صحیح حدیث کہ حقیقی معنی میں مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے. بعض روایتوں میں من سلیم الناس ہے, لوگ محفوظ رہے, مسلمان نہیں بلکہ الناس. تو زبان سے کبھی زبان سے بھی تکلیف ہوتی. آپ حضرات نے پڑھا ہوگا ہدایت النحو میں مثال دی ہے, جراحات السنان له الالتیام ولا يلتئم ما جرح اللسان. دیکھیے وہ ایک نحوی مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. جراحات السنان یعنی نیزے کے زخم, نیزہ اس کے زخم تو بھر جاتے ہیں یعنی اچھے ہو جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. جراحات السنان له الالتیام, لیکن زبان کے زخم جو ہیں کبھی بھرتے نہیں ہیں, بعض مرتبہ زندگی بھر رہتے ہیں. زبان سے کسی کو تانا دیا آپ نے تو وہ تانا وہ آدمی بعض مرتبہ بھولتا نہیں ہے, زندگی بھر یاد رکھتا ہے. سمجھیں گے کہ مجھے یہ تانا دیا تھا. سمجھیں گے اسی کو قرآن نے کہا وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ الْلُمَزَة. سمجھیں گے خرابی ہیں ہر غیبت ہومزہ پیچھے پیٹ پیچھے برائی کرنے والا. وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ الْلُمَزَة یہاں دو لفظ استعمال کیے, ایک ہومزہ اور ایک لومزہ. تو ہومزہ کا معنی ہے پیٹ پیچھے برائے بیان کرنا. ہمازم مشا ام بن امیم ہے نا. اور لومزہ کا معنی ہے تانا دینا سامنے. یہ ہے اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ولا تلمزو انفسکو, کسی کو تانا نہ دو. سمجھے تو یہ اسی کا نام تصوف ہے بھائی دوست. یہ بہت مشکل ہے سمجھائیں گے, اسی کا نام ہی تصوف ہے کہ ہم زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں, کسی پر الزام نہ لگائیں, کسی کو تانا نہ دیں. سوچ پہلے سوچ لیں, یعنی زبان سے بولنے سے پہلے ذرا سوچ لیں. ہمارے ایک استاد نے بہت اچھی نصیحت کی تھی زبان کی حفاظت کے لیے. انہوں نے کہا کہ بلا ضرورت کسی کا ذکر مت چھیڑو مجلس میں. ایک علاج, بلا ضرورت کسی کا تذکرہ کسی کا ذکر مجلس میں نہ چھیڑو. کیوں؟ آپ کسی شخص کا ذکر تذکرہ بھلائی سے اچھائی سے شروع کریں گے, فلاں صاحب بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ یہ, لیکن مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہے جو اس کو پسند نہیں کرتا تو وہ اس کے خلاف اس کے اگینسٹ میں غیبت شروع کر دے گا. وہ تعریفی کلمات سننا نہیں چاہتا. آپ نے تو کسی کا ذکر بھائی زید کا مکر کا عمر کا بھلائی سے شروع کیا, لیکن مجلس میں ایسا آدمی بھی ہے ہمیں معلوم نہیں کہ یہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے, اس سے دوستی نہیں ہے, تو اب وہ اس کی برائی شروع کر دے گا. سمجھے کہ تو بیٹھ مجھے معلوم ہے سمجھے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. سمجھے اب وہ شروع کر دے گا, مثالیں دینا شروع کر دے گا. سمجھے تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ خام مخواہ کسی کی غیبت سننے کا تم سبب بنے. کسی کی خام مخواہ ان کوئی ضرورت تو تھی نہیں, اب کوئی ضرورت ہو ذکر کرنے کی تو اور بات ہے, کوئی ضرورت نہیں, لیکن بلا بیٹھے ہیں. سمجھے نا, چونکہ شیطان نفس سب کے ساتھ ہے. سمجھے نہیں بات. تو یہ زبان کا تقویٰ ہوا. ہاتھ کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے. اسی لیے حدیث میں من سلم المسلمون من لسانه و یده, خاص طور پر ہاتھ کا ذکر کیا. شہوت سے مس نہ کرے, یہ بھی ہاتھ کا تقویٰ. کسی عورت کو کسی امرت کو شہوت سے ٹچ نہ کرے. شیطان نفس سب کے ساتھ ہے. سمجھے بات. اس میں لذت آتی ہے, کسی عورت کو شہوت سے چھونے میں لذت آئی, کسی امرت کو شہوت سے چھونے میں لذت آئی. سمجھے بات. تو یہ گناہ. سمجھے بات. اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً گناہ بے لذت لکھا ہے. سمجھے بات. تو کسی پر ظلم نہ کرے, شہوت سے مس نہ کرے, ٹچ نہ کرے. تو یہ ہاتھ کا تقویٰ ہوا کہ بھائی ہم نے بریک لگا دی. اس لیے میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ بھائی اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر بریک لگتی ہے. سمجھے بات. ورنہ مشکل ہوتا ہے. سمجھے بات. پاؤں کا تقویٰ یہ ہے کہ بری جگہ چل کر نہ جائیں. یہ پاؤں کا تقویٰ ہوا. پیر بری جگہ پر جانا چاہتے ہیں ہم نے اس کو روک دیا تو اب یہ پیر کا تقویٰ ہوا، سمجھے ایمان، اللہ کے خوف سے ہم نے روک دیا، سمجھے ایمان، اللہ معاف فرمائے. اس ملک میں تو پیر سے چل کر کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں سب جانتے ہیں، سمجھے ایمان، اب پیر سے چل کر قلبوں میں چلے گئے، اب جانتے ہیں قلبوں میں کیا ہوتا ہے، سمجھے ایمان. تو ہم نے اسٹاپ کر دیا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرے سینے میں قرآن ہے جی، تو کلب میں جا رہا ہے سٹرڈے کو، سنیں تجھے شرم نہیں آتی، سنیں. تو اب یہ تقویٰ ہوا، سنیں. یہ نفس لوامہ، سنیں ہے نا، نفس کی اصلاح. پہلے تو عمارہ ہوتا ہے نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا حکم کرتا ہے نفس. پھر کچھ محنت کرتے ہیں تو یہ لوامہ بنتا ہے، لوامہ کا معنی ملامت کرتا ہے پھر، کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو حافظ ہے، تو عالم ہے، تو فلاں بزرگ کی مجلس میں جاتا ہے، اور پھر اوپر سے یہ گناہ بھی کرتا ہے، سمجھے ایمان. تو اب وہ نفس تو اس کو ملامت کرے گا، سمجھے ایمان. یہ نفس لوامہ ہو. پھر آگے چل کر نفس مطمئنہ بنتا ہے، آگے چل کر پھر گناہوں کی طرف نہیں جاتا. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کبھی گناہ کا خیال آ جانا، نہیں بات، کبھی یہ نفس کو مطمئنہ ہونے سے نکالتا نہیں ہے، یاد رہے. نفس ہے شیطان ہے، کبھی گناہ کا خیال آ گیا، گناہ کا وسوسہ آ گیا، تو یہ وسوسہ آنے کی وجہ سے یہ مطمئنہ میں سے نہیں نکلے گا. وہ آتا ہے یا ایتہا النفس المطمئنہ، کبھی انشاءاللہ مجلس میں ہم اس کو بیان کریں گے، یاد آ گیا تو، کہ نفس کس کو کہتے ہیں. پھر اس کی جو تین حالتیں ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے امداد الفتاوی کی ایک جلد میں، سمجھے ایمان، کہ نفس کس کو کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں. تو بہرحال بری جگہ چل کر کے نہ جائیں، سمجھے، یہ جو ہیں پیر کا تقویٰ ہے، سمجھے ایمان. کان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ سنے، راگ باجے نہ سنے، یہ کان کا تقویٰ ہو. کان کبھی چاہتا ہے، سمجھائی بات، کہ میوزک سنے، گائن سنے، سمجھائی بات، قوالی سنے، سمجھائی بات. وہ بیچ میں ایک بات آ گئی تھی نا، میں نے کہا تھا نا کہ بھائی وہ رہ گئی کہ اس لائن میں بھی برائی آ گئی تھی، سمجھائی بات، یہ قوالی، سمجھائی بات، سمجھائی بات. تو یعنی کیفیات تو مطلوب ہے، اچھی کیفیات محمود ہے. اب بیچ میں شیطان آیا تھا کہ یہ کیفیات قوالی سے حاصل ہوں گے، سمجھے، کئی سے ایک قسم کا ساتھ میں میوزک بھی چلتا ہے، اور پھر وہ اچھی راگ سے گاتا ہے تو کیفیت تاری ہوتی ہے، ہوتا ہے نا وہ قوالی میں، سمجھے. تو اب لوگ قوالی سنتے ہیں تو بھائی اس میں کیا برا ہو گیا، کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہو رہی ہے، سمجھے، نعت، اور پھر ڈھول دھماکے ساتھ میں ہے، میوزک ہے، تو ایک قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور پھر بعض بزرگوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں، سمجھے بات. جی جی تو میں نے کہا نا کہ یہ طریقے جو ہیں، جو بھی ہیں دعوت کے، جتنے سب طریقے تصوف کے، اس میں اگر ناجائز چیز آ جائے گی تو ہم اسٹاپ کریں گے اس کو، سمجھ جائیں گے کہ اس سے کیفیت یہ مقصود نہیں. ہمارے بزرگوں نے پھر اس کو اسٹاپ کیا. جی وہ بعض بزرگان دین وہ تو اتنے جی اللہ کے عشق میں مستغرق ہو جاتے تھے، جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء، کہ جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، اس طرح وہ تڑپتے تھے اللہ کے عشق میں. تو وہ دل کے اطمینان کے لیے جو ہیں اللہ کی حمد، نعت وغیرہ سنتے تھے، یہ ہے دل کے اطمینان کے لیے، سمجھائیں بات. لیکن ہماری تھوڑی وہ کیفیت ہے، ہمیں تو 5 منٹ نماز میں مشکل ہوتے ہیں، سمجھائیں بات. 5 منٹ وہ تو اللہ کے عشق میں اتنے مستغرق ہوتے تھے کہ ادھر سے ادھر آتے تھے دنیا کی طرف، تو جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، اس طرح وہ تڑپتے تھے ان کے. تو دل کے اطمینان کے لیے وہ حمد ہیں، نعت ہیں، نظم ہیں وغیرہ سنتے تھے. تو یاروں نے اس کو بدل دیا قوالی سے. تو بہرحال جب ناجائز چیز آ جائے گی تو پھر اس پر ہم عمل نہیں کریں گے. تو کان کا تقوی یہ ہے کہ غیبت نہ کرے، راگ باجے سننے سے بچے، یعنی میوزک سے. وضع میں بھی تقوی ہے کہ خلاف شریعت وضع اختیار نہ کرے. وضع قطع یعنی کپڑے، لباس شریعت کے خلاف ہم استعمال نہ کریں. جی کہ بھائی ہم پینٹ وغیرہ اس طرح نہ پہنے کہ جسے ستر بھی نہ چھپے، جسے ستر بھی نہ چھپے، یا اندر کا جسم بالکل ظاہر ہو، سمجھیں بات. اندر کا بالکل ظاہر ہو، سمجھیں بات. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، سمجھیں بات، کہ شور ہے کہ مسلمان ہو گئے دنیا سے نابود. بڑا شاندار شعر ہے، شور ہے کہ ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود. دنیا میں شور ہے، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقی معنی میں مسلمان تھوڑے موجود تھے. وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہو یہود. وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہو ہنود. وہاں تو ہندو تھے، کہ تمہاری وضع قطع تو نصارا جیسی، سمجھائے بات. تمہارا لباس تو پورا وہ نہیں، ان ممالک میں آپ دیکھتے کہ نہیں، سمجھائے بات. یہ تو ہمارے بزرگان دین نے اتنی محنت کی کہ ہماری وضع قطع باقی رہے. اللہ کا شکر ادا کرو. ان ممالک میں جائیں آپ، سمجھائے بات، یہ وضع قطع ختم ہو گئی، سمجھائے. وہی ٹی شرٹ دیکھا کہ نہیں، سمجھائے بات، اور وہ جینس کی پینٹ. یہ سارے مسلم ممالک میں جائیں آپ، دیکھیں ان کی وضع قطع، سنیں. اور ادھر ہمارے بزرگان دین نے جو ہمارے اوپر محنت کی ہے الحمدللہ، سمجھیں، ان کی وضع قطع دیکھیں آپ، سنیں. عمرے میں بھی جاتے ہیں، حج میں بھی جاتے ہیں، جاتے ہیں نا لوگ، عمرے میں بھی جاتے ہیں، حج میں بھی جاتے ہیں، تو یہ وضع قطع کن کی نظر آتی ہے، سمجھیں آپ، دیکھیں کن کی نظر آتی ہے، سمجھیں. جن پر بزرگان دین نے محنت کی ہے ان کی، سمجھائی بات. میں پہلے سفر میں گیا تو مجھے تو بڑا تعجب ہوا، سمجھائی بات، کہ یہ ساری وضع قطع، سمجھائی بات. بہت شکر ادا کیا اللہ کا، کہ یہ تو اللہ کا شکر کہ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے ہمارے اوپر محنت کی. تو الحمدللہ ان ممالک میں بھی وضع قطع باقی رہی، ان ممالک میں بھی باقی رہی. داڑھی ہیں، جبا ہے، کرتا ہے، ہے نا، مسلمان نظر آتے ہیں ماشاء اللہ. تو اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا کہ شور ہے کہ ہو گئے مسلمان نابود. وہ اسپین کا حال دیکھ کر کے انہوں نے اشعار کہے تھے، جب یہ اسپین گئے تھے، یہاں آئے تھے. ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، سمجھے. وضع میں تم ہو نصارا، تو تمدن میں ہو ہنود، سمجھے. یہ مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود، کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کی حالت تو معاملات کے اعتبار سے ایسی ہیں، ان کے معاملات دیکھیں آپ، جھوٹ ٹھوکا دگا، کہا کہ یہود بھی شرما جائے، سمجھے. سب نابود نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، کہتے ہیں، سمجھے. تو اسی کو کہا کہ ہماری وضع قطع یہ بھی خلاف شرعانہ ہو، سمجھے. پیٹ کا تقوی یہ ہے کہ حرام مال نہ کھائیں، سمجھے. حاصل یہ ہے کہ صادق اور متقی یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں جو مذکور ہوئے. صادق اور قرآن شریف کی یہ آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ جو لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اس میں جو سارے اوصاف بیان ہوئے، اس میں آخر میں ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ سچے ہیں جس میں عقائد بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، اخلاق بھی آ گئے، تینوں چیزیں آ گئیں. ان اوصاف میں تمام اجزاء دین کا ذکر اجمالاً آ گیا، دین کا کوئی جز اس سے باقی نہیں رہا. اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صادق اور متقی یہی لوگ ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادق اور متقی کون ہیں؟ تو یہ جو لیس البر میں جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ اوصاف ہمارے اندر ہو، جو دین میں کامل ہیں. صادق اور متقی وہی شخص ہیں جو دین میں کامل ہو. پس صدق اور تقوی کی حقیقت کمال دین کا ہونا ثابت ہو گیا. اب طریقہ ایک آ لکھ، اللہ تعالیٰ ہمیں سچے صحیح معنی میں صادق اور متقی بنا ہے. آمین. تو اسی کے لیے یہ محنت ہے. اس میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ بھائی اللہ کے یہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں عزت اس کی ہوگی جو متقی ہو، باقی اللہ کے یہاں کلر کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، جماعت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ فرشتہ جو روح نکالنے کے لیے آتا ہے، یہی بات، تو وہ لسٹ لے کر نہیں آتا کہ یہ کون سے خاندان کا ہے، یہ کون سی جماعت کا ہے، کون سے خاندان کا ہے، کون سے فیملی کا ہے، اور اس کے مطابق روح نہیں قبض کرتا. وہ تو ایمان اور تقویٰ دیکھ کر کے روح قبض کرتا ہے. یہ وہ ایک بڑے لیڈر میں سے تھے، وہ کتا ساتھ میں رکھتے تھے، اس کو ایمان نہیں تھا حدیث پر صحیح، مسلمان تھے وہ. اس سے پوچھا کہ بھائی کتا کیوں ساتھ میں رکھتے، ٹرین میں بھی ساتھ میں رکھتے، تو مذاق کی طور پر اس نے کہا کہ اس لیے کہ تاکہ موت کے فرشتے میرے پاس نہ آئے. اصل میں آتا نا کہ جہاں کتا ہو تو فرشتہ نہیں آتا، رحمت کے فرشتے. تو مولوی صاحب نے فوراً جواب دیا، مولانا صاحب نے فوراً جواب دیا، دوسرے مولانا نے پوچھا تھا اسے، جی ہاں ایک مسلمان کی روح قبض کرنے والے فرشتے نہیں آئیں گے، کتے کی روح فرشتے قبض کرنے والے آئیں گے. جو فرشتے کتے کی روح قبض کرتے ہیں وہ آئیں گے. تو میرے کہنے کا منشا یہ کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کوئی لیس لے کر نہیں آئیں گے کہ یہ کون سے خاندان کا ہے. سمجھے ماں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ تو پہچان کے لیے ہے. سمجھے ماں، یہ فلاں جماعت، فلاں خاندان، فلاں فیملی. اللہ کے یہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں عزت اس کی ہوگی جو متقی ہو. تو فرشتے بھی آئیں گے تو وہ تقوی کی بنیاد پر آئیں گے، وہ تو نیک لوگوں کے پاس جو ہیں اچھے فرشتے شکل میں آئیں گے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی ہے، برے کی فہرست میں ہے، تو فرشتے بھی ایسے ہی آتے ہیں. سمجھائیے بات، اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے. موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہے، اور ہماری مکمل موت سے پہلے پہلے اصلاح فرما، اپنی رضا نصیب فرما. اس لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یہ دعا خاص کرنا چاہیے، اللہم آت نفوسنا تقواها، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. دعائیں بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ قلب تو اللہ کے ہاتھ میں، سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. یہ کتاب بہت اچھی ہے, میں بار بار علماء سے مشورہ دیتا ہوں کہ منگوا لینا چاہیے, ڈابل میں ملتی ہے.